بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، صدق الله العظيم. یہ سورت جس کا نام ہی بہت روشن نام ہے، جس کا نام ہے سورة النور، اور اس سورت میں گزشتہ جو ہم نے اب تک پڑھا ہے اس کے مقابلے میں یہ سورت بہت مختلف ہے. ایک تو اس اعتبار سے بھی مختلف ہے کہ یہ سورت مدنیہ ہے، اور اب تک ہم نے پیچھے جو صورتیں پڑھی تھیں وہ مکیہ صورتیں تھیں، زیادہ تر احکام اس میں عقائد سے متعلق اور گزشتہ امتوں کے واقعات اور نصیحتیں اس سلسلے میں تھیں، اور یہ جو صورت ہے وہ مدنیہ ہے. اور مدنیہ جو صورتیں ہیں، مدنیہ صورت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مکمل کر لی، مدینہ منورہ پہنچ گئے، تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اور ہجرت مکمل ہونے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں، جو آیات نازل ہوئیں، وہ صورتیں اور آیات مدنیہ کہلاتی ہیں. فرق اس اعتبار سے واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مکیہ جو آیات اور صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر توحید کا، عقائد کا اور اس قسم کی اخلاقی باتوں کا ذکر ملتا ہے، اور مدنیہ جو صورتیں ہیں اور آیات ہیں ان میں زیادہ تر احکام کا ذکر ملتا ہے. شرعی احکام یہاں پر یہ ہوں گے، شرعی احکام یہاں پر یہ ہوں گے، جو تفصیلی احکام، فروعی احکام وغیرہ ہیں، اور اسی طرح منافقین وغیرہ کا تذکرہ، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں تو نفاق، منافقین کہاں ہوتے، وہاں تو مسلمان بھی مشکلات سے رہ رہے تھے، اپنے اسلام پر جمے ہوئے تھے، تکالیف میں تھے. مدینہ منورہ جانے کے بعد چونکہ وہاں پر اسلام کا غلبہ تھا، تو جہاں تو اس جگہ پر اب عبداللہ بن ابی تھا، اور اسی طرح اور تھے بہت سے جو منافق تھے، یعنی انہوں نے سوچا کہ اب حکومت تو ان کی آ ہی گئی، اب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، غیر مسلم ہو کر رہیں گے تو جزیہ دینا پڑے گا، ان کی ماتحتی میں رہنا پڑے گا، تو چلو انہی میں شامل ہو جائیں، ان کو مال غنیمت ملے گا، ہمیں بھی حصہ مل جائے گا، تو ظاہر ہے ان کی قوت بڑھ گئی ہے تو ہم بھی طاقتور کہلائیں گے. اس طرح منافقین مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. یہ ایک بڑی ایذا کا باعث بنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے. بہرحال وہ ایک مستقل الگ عنوان ہو جائے گا. تو یہ ہے بنیادی فرق مکیہ اور مدنیہ آیات اور صورتوں میں. اب یہ صورت ان مدنیہ صورتوں میں بھی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے. اس کا نام ہے سورۃ النور، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں ایک آیت آ رہی ہے جس میں نور کا ذکر ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ تو ہے ہی، اور ظاہر ہے اصل بنیادی وجہ تو اس صورت کے سورۃ النور جو نام رکھا گیا اس کی بنیادی وجہ تو وہ آیت ہے، اور عام طور پہ صورتوں میں یہی ہوتا ہے کہ اس کی کوئی بنیادی آیت ہے، اس میں کہیں وہ لفظ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو اس بنیاد پر اس کا نام پڑ جاتا ہے، اس کا نام وہی رکھ دیا جاتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے کچھ حصے کا پوری صورت کے لیے وہی نام تجویز کر دیا گیا جو اس کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے یا اس کا جز ہے یا اس کا اہم جز ہے. یہ تو خیر نام کی بات ہو گئی. اب یہاں پر اس صورت کی جو خصوصیت ہے، خاص طور پہ جس مجمع میں ہم شامل ہیں ابھی فی الحال، جن سے میں بات کر رہا ہوں، اس اعتبار سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ اس میں زیادہ تر خواتین کا حصہ ہے، مرد حضرات بھی بعض شامل ہوتے ہیں. اس صورت میں اس لحاظ سے خصوصیت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، علموا نساءکم سورۃ النور، کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دیا کرو۔ اسی طرح حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خاص شاگردوں میں ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر قرآن میں خاص مقام رکھتے ہیں، تو ان سے ابن عباس رضی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے کہ دیکھو، عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت میں کوئی خصوصی احکام ایسے ہیں جن میں عورتوں کو بھی خاص طور پہ جن کا علم ہونا چاہیے، اور اس کا اہتمام، اس پر عمل وغیرہ کا اہتمام، اور جو بچنے کی چیزیں ہیں اس سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا بھی اسی طرح فرمائی، سورۃ انزلناها وفرضناها۔ پہلے میں اس سورت کا خلاصہ بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آگے کیا بات آ رہی ہے، جس میں خلاصہ بھی آ جائے گا اور ما قبل کی سورت سے اس کا تعلق بھی آ جائے گا، ربط بھی آ جائے گا۔ ما قبل میں ہم نے جو سورت پڑھی، قد افلح المؤمنون، سورۃ المؤمنون تھی، جس میں قد افلح المؤمنون، فلاح پانے والے جو مؤمنین ہیں ان کی صفات بیان کی گئی تھی۔ ان صفات میں شروع ہی میں، بالکل جہاں سورت شروع کی تھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ والذین هم لفروجهم حافظون جو آیت آئی تھی گزشتہ سورت کے بالکل شروع میں، گویا کہ مؤمنین کے لیے فلاح کی بنیاد کیا ہے، کیسے مؤمنین فلاح پا سکتے ہیں، ان میں ایک اہم ترین صفت یہ ہونی چاہیے کہ والذین هم لفروجهم حافظون، جس کا پیچھے ذکر آ چکا ہے، اس کا اہتمام ہو۔ اور یہ سورت، گویا کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سورت اسی والذین هم لفروجهم حافظون کی تفصیل ہے، کہ مرد عورت دونوں سے کہا گیا ہے کہ دیکھو، بدکاری سے بچو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس سورت میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کیسے کی جائے گی، اس پر عملی صورت کیا ہوگی۔ بہرحال وہ تو اس صورت میں جب ہم پڑھیں گے تو تفصیلی احکام انشاءاللہ اس کے آ ہی جائیں گے، میں صرف ایک مختصر سے خاکہ بیان کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں آگے آیات آ رہی ہیں جس میں زنا کی سخت سزا کو بیان کیا گیا ہے، کہ اتنی سخت سزا اسلام میں کسی جرم پر نہیں ہے جتنی اس زنا والی جرم پر جو سزا بیان کی گئی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اچھا دیکھو، ایسا نہ ہو کہ یہ اس طرح کے تذکرے، بدکاری کے تذکرے ہمارے لوگوں میں عام ہونے لگیں، ان کو دباؤ۔ اگر کسی نے زنا کا الزام کسی پر لگا دیا، اس کو بھی سزا دو تاکہ کوئی کسی پر اس طرح کا جھوٹا الزام بھی نہ لگا سکے۔ آگے پھر کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہوا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی کے گھر میں کسی نامحرم پہ نظر پڑ جائے اور کہیں وہ بدکاری تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے بعد پھر آگے اسی صورت میں حجاب کے احکام بیان کیے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو، حجاب کے احکام کا اہتمام کرو، یہ والذین هم لفروجهم حافظون اور بدکاری وغیرہ سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پھر آگے مزید آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اسی صورت میں کہ دیکھو، جہاں بچے نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے بڑوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کے نکاح کرا دیا کرو۔ یہ بہرحال یہ ہم انشاءاللہ سورۃ النور میں اس کی تفصیلات پڑھیں گے۔ یہ آگے جو گویا کہ خلاصہ اس صورت میں جو عنوان چل رہا ہے وہ یہی ہے، گزشتہ صورت کے ساتھ اس کا تعلق بھی اسی طرح ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اس صورت میں ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو، والذین هم لفروجهم حافظون پہ صحیح طور پر عمل کرنا چاہو تو اس کے لیے اس صورت کو اچھی طرح سمجھ جاؤ۔ یہ تو ایک ما قبل سے ایک تعلق والی بات ہو گئی۔ اب اس صورت کی ہم پہلی آیت پر جاتے ہیں۔ آیت بھی عجیب ہے، پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ سورت ہے جسے ہم نے اتارا۔ پورا قرآن اللہ نے اتارا، لیکن گویا کہ اس سورت کی اہمیت کی بنا پر، اس کے احکام کے اہم ہونے کی بنا پر، چونکہ انسان میں، یعنی ہم اگر ہم دیکھیں عام انسانی انسانوں میں اور لوگوں میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں، جو مفاسد پائے جاتے ہیں، دو بنیادی وجہ ہیں اس کی، دو بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے انسانیت سے گر کر حیوانیت اور جانوروں والے زمرے سے بھی بدتر زندگی میں جا رہی ہے. اس کی دو بنیادی وجہ ہیں، ایک بدکاری اور دوسرا مال. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے گویا اسی پہلی والی چیز بدکاری جو ہے اس سے رکاوٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباق ہمیں دیے ہیں، کچھ تعلیمات دی ہیں. اور چونکہ اہم باتیں ہیں، بعض باتیں وہ ہیں جو حیا کے لحاظ سے بعض لوگ ان کا تذکرہ کرنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ہادی سورتن، ہادی یعنی جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سورتن سے پہلے مبتدا محذوف ہوگا. ہادی سورتن انزلناها، یہ ایسی صورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے. کسی کو اس میں شرم کی وجہ سے یہ نہ سوچے کہ نہیں نہیں یہ باتیں ہم عام کیسے سن سکتے ہیں، کیسے ہم ان باتوں کو پڑھ سکتے ہیں. نہیں، یہ باتیں سیکھنی ہیں، یہ باتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. سورت انزلناها، یہ صورت ہے جس کے الفاظ ہم نے اتارے ہیں، الفاظ میں بھی کوئی تغیر نہیں ہوا. فرضناها، اس کے احکام ہم نے مقرر کیے ہیں. کوئی شک نہ کرے اتنی سخت سزا کیسے ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی. باقی احکام آگے پردے کے کہاں سے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے احکام دیے. جلدی نکاح کرنے کا حکم کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہیں، جب تک بچہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جائے تب تک اس کا نکاح نہ کراؤ. تو ہمارے معاشرے کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے نہیں، اب وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئے تو کرا دو. اسی سے بہت سے مفاسد کا دروازہ بند ہو جائے گا، بہت سی برائیاں اس کی وجہ سے رک جائیں گی. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، پہلے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، پہلے یہ کر لے، پہلے وہ کر لے. تو پہلے وہ اور پہلے یہ میں اس کی اخلاقی حالت بھی بیچارے کی تباہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کسی پیغمبر کا بھی کلام نہیں ہے. سورت انزلناها، یہ سورت وہ ہے جس کے الفاظ بھی ہم نے اتارے. فرضناها، احکام بھی ہم نے مقرر کیے. وانزلنا فیها آیات بینات، اور ہم نے اس میں صاف صاف احکام نازل فرمائے ہیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھ جاؤ. اور سمجھ جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ ان پر عمل کر لو. اب یہاں سے، یہ تو تمہید تھی تاکہ آگے آنے والی باتوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، دل میں پہلے سے اطمینان اور یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں فرمائی ہیں ہمارے فائدے کے لیے، حکمت پر مبنی ہیں، اور اس میں بہت سے منافع ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، چاہے ہم ان کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں. اب سب سے پہلی بات، تمہیدی بات، ظاہر ہے یہ پہلی آیت ہی خود بڑی اہمیت رکھتی ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی اہتمام سے یہ بات بیان فرما رہے ہیں. اب آگے سب سے پہلا حکم جو اس صورت میں دیا جا رہا ہے، اب ہمیں وہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم پورا جو آگے سلسلہ آگے ہمارا چلے گا اس میں اصل بات جو ہمارے ذہنوں میں وہ پچھلی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، والذین هم لفروجهم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اس صورت میں اس کے طریقے بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سزا کے ڈر سے انسان بچ جائے. سزا کیا ہے؟ الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. پہلا حکم، سب سے سخت حکم پہلے بیان کر دیا. وہ کیا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور جب سزا دینے کا وقت آئے ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان پر رحم نہ آ جائے، ترس نہ آ جائے اگر تمہارا ایمان ہے اللہ اور آخرت کے دن پر. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، سزا چھپ کر نہیں دینی کسی کمرے میں بند کر کے نہیں، بلکہ ان کی سزا کو مؤمنوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دیکھے. کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دی، لیکن آگے جانے سے پہلے میں کچھ اس کی تمہید بتانا چاہ رہا ہوں، کہ کچھ اس کے متعلق کچھ مبادیات بتانا چاہ رہا ہوں. کہ پہلی بات تو یہ، کہ یہ زنا وغیرہ چونکہ اس صورت میں اس کا عنوان ہے اور ہمارے معاشرے میں چونکہ اس طرح کی بعض چیزیں پائی جاتی ہیں، تو میں ان چیزوں کی تفصیل میں تو شاید نہیں جا سکوں گا، لیکن کم از کم سرسری ایک نظر میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کی نظر اس پر ہو، اس لیے کہ بہت سے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، بہت سے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، بہت سی جگہوں پر مردوں میں یا عورتوں میں اس قسم کی چیزیں پائی جا رہی ہیں جو اس صورت کی تعلیمات کے خلاف ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہیں، بہت سے گھروں سے بسا اوقات اس طرح کے، یا بعض بسا اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا کس کی طرف سے، لیکن بہرحال سوال وغیرہ آتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بہت عام ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے گھروں میں پریشانیاں بھی عام ہو رہی ہیں۔ کبھی کسی مرد میں عادت ہوتی ہے کسی برائی کی، کبھی کسی عورت میں عادت ہوتی ہے۔ برائی سے مراد ہو سکتا ہے کہ صرف بد نظری کی حد تک ہو، چاہے اس قسم کی چیزیں ہوں جو یعنی بدکاری تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں لیکن بدکاری نہ ہو۔ یہ ان چیزوں کو بہرحال ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ زنا اللہ تعالیٰ نے جس طرح بدکاری اور زنا سے منع فرمایا تو اس کے اسباب سے بھی منع فرمایا، آگے اسی صورت میں آگے آ رہا ہے، اور بہت جامع الفاظ میں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بہت جامع الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، وہاں پر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، کہ میں یہاں تو صرف میں یہ تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک اخیری چیز کو منع فرمایا تو اس تک پہنچنے کے جو اسباب تھے ان کو بھی منع فرما دیا۔ یہ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مؤمن مردوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھا کریں، نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ گویا کہ شروع کا درجہ اور اخیری درجہ بیان کر دیا، شروع ہوتا ہے نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، انتہا ہوتی ہے بدکاری پہ۔ اسی طرح عورتوں کو کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں عورتیں بھی اور شرم گاہوں کی بھی حفاظت کریں، نگاہیں پس رکھیں شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، اسی طرح آگے حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سیاہ ستہ کی مختلف کتابوں میں، سیاہ ستہ میں مختلف جگہوں پر یہ حدیث ملتی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کا زنا میں جتنے حصے تک وہ پہنچنے والا ہے، جتنا اس کا حصے میں مقدر ہے، اتنا زنا کا حصہ لکھ دیا ہے۔ کیا مطلب زنا؟ زنا میں تو ہر یعنی بہت اخیری درجہ ہے، انتہائی درجے کا، اخیری درجے کا جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے، اکبر الکبائر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا کے درجات ہیں، ایک تو حقیقی زنا ہے اور ایک اس تک پہنچنے کے کچھ اسباب و ذرائع ہیں، وہ بھی ایک طرح سے زنا ہی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزین العینین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کسی چیز کو دیکھنا، بد نظری کرنا، یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ اسی طرح زبان کا زنا ہوتا ہے، باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، نامحرم کا آپس میں، نامحرموں کا آپس میں اختلاط اور بے تکلفی، یہ زبان کا زنا ہے۔ کانوں کا زنا بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف باتیں بیان فرمائیں، جس سے معلوم خود بخود ہم سمجھ سکتے ہیں اور یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یعنی مختلف طریقوں کا زنا ہو سکتا ہے، ہر وہ چیز جو برائی تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے وہ گویا کہ اس حکم میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کے ہمارے زمانے میں ایک عام وبا اور ایک عام گناہوں کے جو اسباب میں جو بڑا سبب پایا جاتا ہے وہ ہم لوگوں کے فون ہوتے ہیں۔ یہ فون جو ہیں، اب چاہے انسان گھر میں بند ہو کر بیٹھا ہوا ہے لیکن پوری دنیا میں ہے، ہر بدکاری کی جگہ پر ہے، ہر برائی کی جگہ پر ہے، ہر جگہ گویا بیٹھا ہوا، اس لیے کہ اس کے پاس انٹرنیٹ ہے اور فون ہے۔ چاہے کمپیوٹر ہو چاہے کچھ بھی ہو، انٹرنیٹ اگر موجود ہے تو گویا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ وہ تو دنیا کی ہر بری جگہ پر موجود ہو سکتا ہے یا کسی اچھی جگہ پر بھی جا سکتا ہے، کوئی اچھا بیان سن سکتا ہے، اچھی تلاوت سن سکتا ہے، یا اسی طرح کوئی برائی کی جگہ بھی جا سکتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس نے ہمارے دین کو، ہمارے دنیا کو، دونوں چیزوں کو تباہ کیا ہوا ہے. بہرحال ہمیں اسباب سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. آگے میں ایک اور بات بھی مختصراً بتا دوں کہ جس کو میں شروع میں کہنا چاہ رہا تھا، جو میں اس کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا تھا کہ یعنی یہ جو مختلف لوگوں کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے، میں صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ ان گناہوں میں ابتلا ہوتا ہے، کیوں بد نظری کیوں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، زنا تک پہنچنے کا ذریعہ بد نظری ہے، بد کلامی ہے، بری برے یعنی کسی کے ساتھ بری نیت سے بات کرنا یا میسج کرنا یا دیکھنا، یہ سب چیزیں، لیکن ان چیزوں تک کیوں پہنچتے ہیں؟ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کا شادی شدہ نہ ہونا ان تک ان برائیوں تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر شادی شدہ ہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، جو شادی شدہ ہیں وہ کیوں ان برائیوں تک پہنچتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، بنیادی وجہ، کہ جب نکاح ہوا تھا تو نکاح کے وقت جو آیتیں پڑھی گئی تھیں، جو اس میں تعلیم دی گئی تھی، ہم نے اس کو سمجھا نہیں. بنیادی چیز یہ ہے، نکاح کے وقت تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تینوں آیتوں میں تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے تو اندر بڑی گہرائی ہے. میں اس لیے اس کی کچھ مثالیں بیان کر دیتا ہوں. سب سے بڑی بات کہ زوجین کے آپس میں اگر تعلق میں کمی ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی برائی کے دروازے کھلتے ہیں. تو اگر کسی جگہ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات عورتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے مرد کو اس طرح کی عادت ہے، کبھی مردوں کو شکایت ہوتی ہے کہ عورت کو عادت ہے، اور بہت سی مرتبہ یہ عورتوں کی طرف سے یہ شکایت آتی ہے. تو ٹھیک ہے، وہ مرد کی بری عادت ہے جو ہے، لیکن اس کی وجہ ضرور یہ ہوگی، اکثر کہہ سکتے ہیں اکثر ہوگی یا تقریباً ہر مرتبہ یہ ہوگی کہ آپس میں ان کا تعلق اچھا نہیں ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم ان اسباب کو سمجھیں اور اس کا حل نکالیں کہ اگر زوجین کا آپس میں تعلق صحیح نہیں ہے، اگر بے تعلقی ہے، وہ اپنے کام میں یا اپنے کام میں، تو پھر اس طرح کی برائیاں وجود میں آتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بد اخلاقی کی وجہ سے، مرد کی بد اخلاقی یا عورت کی بد اخلاقی کی وجہ سے، کسی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے، بد اخلاقی ہے، کوئی برائیاں ہیں، اس کی وجہ سے رمضان میں ان عنوانات پہ زوجین کے حقوق وغیرہ سے متعلق بات ہوئی تھی، تو اس کی تفصیلات ہوئی تھیں، شاید بہت سے نے سنا بھی ہوگا. میں تو صرف اس لیے صرف اشارات کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیں تو آگے سورت کی پھر آیات پہ بھی جانا ہے. تو بڑی وجہ آپس کی بے تعلقی. اب دونوں کو سکون کہیں چاہیے ہوتا ہے، سکون کی تلاش وہ ذکر اللہ میں کرتے ہیں، یا اللہ کی یاد میں کرتے ہیں، یا نماز میں کرتے ہیں. شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، نفس ساتھ ہے، تو انسان ان چیزوں میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہے. بے تعلقی، بد اخلاقی، اور بڑی چیز، جو بڑی چیز پائی جاتی ہے مرد میں بھی عورت میں بھی، وہ یہ کہ جب تک گھر میں ہیں تو ہمیں پرانے کپڑے ہوں، جیسے بھی ہوں، ہمیں کسی طرح کا اپنے آپ کو مزین کرنے یا خوشبو کا یا کسی چیز کا اہتمام کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب دعوت میں جانا ہے تو اس کے لیے کپڑے بہترین ہوں، اور غسل وغیرہ کیا ہوا ہو، خوشبو بھی استعمال کی ہو. تو دعوتوں کے لیے، دوسروں کے لیے، مرد بھی دوسرے مردوں کے لیے تیار ہو رہا ہے، عورت دوسری عورتوں کے لیے تیار ہو رہی ہے، گھر میں وہی پرانی حالت ہے. تو اب اچانک سے کسی پر نظر پڑ گئی، کسی کی خوشبو آ گئی، جو بھی ہوا، میں اس کے یعنی چونکہ اسباب ایک اس طرح کے ہوتے ہیں اور ہوتا رہا ہے، اور اس طرح کے واقعات کئی گھروں میں پیش آ چکے ہیں، خاص طور پہ وہاں جہاں بے پردگی ہوتی ہے. اب اسی وقت سب تیار ہوئے، دعوت میں سب ملے، مکس گیدرنگ ہوئی، تو ظاہر ہے جب گھر میں مرد کو وہ چیز نہیں مل رہی، عورت کو گھر کے اندر وہ چیز نہیں مل رہی کہ مرد، اچھا دوسرے مرد اتنے تیار ہوئے ہوئے ہیں، یہ دیکھو ہمارا شوہر تو ایسے ہی ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں سب کے دوسرے لوگ اسی طرح تیار ہوا کرتے ہیں، نہیں، وہ سب اسی طرح باہر نکلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی وجہ ہے. میں ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا تذکرہ اس مجمع میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تذکرہ ضروری ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے بڑی برائیاں وجود میں آ رہی ہیں. نکلنا ہے تو تیار ہونا ہے، گھر میں رہنا ہے تو وہی پرانی حالت میں رہنا ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، روایات حدیث تو اب کئی ملتی ہیں اس سلسلے میں، لیکن بہرحال اس دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات بھی ہم دیکھیں۔ ایک مرتبہ زیور دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ کے لیے تیار ہونے کے لیے، آپ کے لیے مزین ہونے کے لیے میں نے استعمال کیے۔ یہ ایک عام چیز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو سمجھتے تھے اور یہ تعلیم عام تھی، لیکن ہم لوگوں میں یہ تعلیم وہی رہ گئی کہ اچھا، جیسے سب کو معلوم ہی ہے کہ یہ چیزیں صرف باہر جانے ہی کے لیے رہ گئی ہیں، گھروں کے لیے نہیں رہی ہیں۔ اب اس کی مزید مثالوں میں، یعنی ظاہر احادیث اور واقعات وغیرہ میں نہیں جاتے، میں تو صرف جیسے شروع میں بتایا تھا کہ چند باتیں بتا دیتا ہوں کہ ہم ان پر غور کر لیں۔ اس کے علاوہ اور جو وجوہات ہوتی ہیں، بدگمانی، آپس میں کبھی آپس میں ایک دوسرے پر بدگمانی کبھی ہو جاتی ہے، کبھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو اب دل ٹوٹ گئے، آپس میں دوری ہو گئی، بدگمانی ہو گئی، تو ظاہر ہے اب وہی بدگمانی ہوگی تو بے تعلقی ہوگی۔ بنیادی چیز میں نے شروع میں بتا دی تھی، بے تعلقی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بے تعلقی کی بنیادی وجوہات کیوں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب مثلاً عورت کے جو ایام ہے اس میں نماز نہیں پڑھنی، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ایام ہے جس میں نماز نہیں پڑھنی، نماز نہیں پڑھی، کوئی تسبیحات نہیں پڑھی، ذکر اللہ سے دوری رہی، تو ظاہر طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا، روح کو اس کی غذا نہیں ملی، چڑچڑاپن پیدا ہوا تو اب ناراضگی ہو رہی ہے، مرد گھر پہ آیا کام سے، وہ تھک کے آیا، اس نے بھی نمازیں ایک دو چھوڑ دی ہوں گی، یا وہ دنیا میں زیادہ منہمک ہو گیا ہوگا، ذکر اللہ سے اس کی بھی دوری ہے، ذکر اللہ سے عورت کی بھی دوری ہے، اب دونوں جب گھر میں جمع ہوئے، دونوں کی طبیعت میں چڑچڑاپن ہے، روح کو غذا نہیں ملی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اکثر وجود میں آتی ہیں، عام طور پہ یہ چیز ہوتی ہے۔ اور پھر مزید یہ بھی ہوتا ہے کہ آپس میں ہماری توقعات کبھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، بعض مردوں کو یہ توقع ہوتی ہے کہ اب نکاح کروں گا، شادی کروں گا، تو عورت تو میری ہر چیز میں خدمت ہی کرتی رہے گی، عورت کو یہ توقع ہوتی ہے کہ مرد تو ہمیشہ ہر وقت بس گویا میرے ساتھ، گویا جیسے عام ایک ناول وغیرہ پڑھ کر ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے، تصورات ہوتے ہیں، بہرحال توقعات کبھی بسا اوقات زیادہ رکھنے کی وجہ سے بھی یہ لڑائی جھگڑے وغیرہ وجود میں آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے لیے اسوۃً حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ کوئی واقعہ، حالانکہ پیغمبر ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ساتویں آسمان پر تھا، فرشتے اعزاز کر رہے ہیں، ہر آسمان کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، لیکن جب زمین پر ہیں تو زمین پر ہیں، جب اپنے گھر گئے ہیں تو ازواج مطہرات کے ساتھ ہیں، تو وہ زوجین والا معاملہ ہے۔ کبھی ازواج مطہرات نے ذرا آواز سے بات بھی کر دی، ایک پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، شوہر ہونے کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر کیا طریقہ اختیار فرمایا، اس کی مثالیں ہمارے پاس کتب حدیث میں موجود ہیں، ایک نہیں کئی مثالیں موجود ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے کے لیے ازواج مطہرات کیا کیا اسباب اختیار کیا کرتی تھیں، دونوں طرف کی مثالیں ہیں، اور دونوں باتوں کے خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بڑی وجہ جو ہم لوگوں میں برائی کے اسباب کی بڑی وجہ ہوتی ہے، آگے انشاءاللہ ہم آیتوں پہ جا رہے ہیں، میں صرف یہ سرسری اس کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایک اور بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم گھر میں آپس میں مل کر ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے، یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے، آپس میں ہم لوگوں کا ایک دوسرے کو وقت دینے کا دستور نہیں ہے، ہم لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ جب باہر ہیں تو باہر کی زندگی میں مصروف ہیں، گھر پہ آئے تو اب مرد اگر بیٹھا ہے تو عورت کسی کام میں لگی ہوئی ہے، عورت اگر بیٹھی ہوئی ہے مرد بھی بیٹھا ہوا ہے، تو اچھا اس وقت کسی کا فون آ رہا ہے تو کوئی میسج دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہے، اپنے اپنے کاموں میں منہمک ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو وقت دینے کا جو سلسلہ تھا، جو اب سے کچھ عرصہ پہلے تک تو کسی حد تک تھا بھی، اس کے بعد اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، جن لوگوں کے یہاں ٹی وی ہوتے ہیں وہ ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں، وقت ٹی وی کو دے رہے ہیں، آپس میں کوئی وقت ایک دوسرے کی بات سننا، ایک دوسرے کی دل کی بات سمجھنا، ایک دوسرے کی تکلیف کو تکلیف محسوس کرنا، وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو اب سکون کہاں ہوگا، اب کہیں اور سے سکون حاصل ہوگا، کوئی اور ہے ہماری بات سننے والا۔ یہ ابھی میں جو باتیں کہہ رہا ہوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا کہ وہ واقعات وہ سوالات میرے سامنے ہیں جو لوگوں نے مجھ سے کیے ہیں، اپنے گھر کے حالات بتائیں، گویا کہ وہ بالکل یہی چیزیں حقیقتاً وجود میں آئیں، میں صرف فرضی اور مثالی باتیں نہیں بتا رہا. پھر ایک تو آپس میں ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے، وہ محبت والے جو معاملات ہونے چاہئیں وہ آپس میں ہمیں فیملیوں میں نہیں ملتے، اور پھر گھر میں ہماری نمازیں کم ہوتی ہیں، گھر میں ہمارے نفل اعمال کم ہوتے ہیں. مرد ہیں، مسجد میں سنتیں بھی پڑھ لی، نفل بھی پڑھ لے، سب کچھ وہاں مسجد میں پڑھ لیا، گھر کے لیے کچھ باقی نہیں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، گھروں میں بھی نماز کا کچھ حصہ رکھو، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت فرماتے ہیں. خاص طور پر سفر میں جاتے ہوئے جانے سے پہلے دو رکعت نفل کم از کم انسان صلاۃ السفر کی نیت سے پڑھ لے، سنت بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ بہترین تحفہ، مفہوم ہے کہ بہترین تحفہ جو کوئی شخص اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے سفر میں جانے سے پہلے وہ دو رکعت ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی برکات اس پر نازل ہوتی ہوں گی، اس گھر پہ کیا رحمتیں ہوں گی، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اہم چیز قرار دیا ہے. یہ باتیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب اسباب تو خیر ہیں اور ظاہر ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر ہماری دوسری دوستیاں اور تعلقات بہت ہوتے ہیں. دوسری دوستیاں اور تعلقات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو مرد کو عورت کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پاس تو دوسرے دوست موجود ہیں، ان کے ساتھ میں دل لگی کر لوں گا، گھر میں تو صرف کھانے گیا تھا، سونے گیا تھا. عورت بھی کہتی ہے اچھا میری سہیلیاں تو بہت ہیں، میں باتیں کرنے کے لیے تو ان کے پاس ان کو وقت دے دوں گی. مرد آیا اچھا ٹھیک ہے، اس کو صرف کھانا کھلا دیا اور باقی گھر کے جو ضروری کام ہیں وہ کر لیے. تو دونوں کے پاس باہر خارجی تعلقات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں، کچھ دل بہلائیں، اپنے بچوں کو وقت دیں. یہ چیزیں ہمارے سلسلے میں، ہمارے خاندانوں میں ختم ہو رہی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ آگے سلسلہ بڑھتے بڑھتے پھر یہ بدکاری اور گناہوں وغیرہ تک انسان پہنچ جاتا ہے. بہرحال اب آیات پر آگے چلتے ہیں. الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. یہاں پر آیت کا ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زنا کی حد کو بیان فرمایا. یہ حدود بھی، یعنی گویا ہم اس کو اگر ہم خلاصہ کریں کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کا خلاصہ پانچ چیزوں میں علماء نے جمع فرما دیا ہے. نمبر ایک ہے عقائد، جو ماننے سے متعلق ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، تقدیر ہے، یہ سب ماننے سے متعلق جو باتیں ہیں عقائد. نمبر دو عبادات، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ احکام آ جاتے ہیں. نمبر تین ہے معاملات، جس میں لوگوں کے ساتھ لین دین وغیرہ ہوتا ہے. مختلف علماء نے مختلف طریقے سے جمع کیا ہے، لیکن وہی، یعنی یہ بعض علماء کے لحاظ سے یہ ترتیب ہے، عقائد ہے، عبادات ہے، پھر معاملات ہے جس میں تجارت اور یہ سب چیزیں آ گئیں، اس کے بعد پھر اس کے علاوہ یہ معاملات میں ہر وہ چیز جو لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو یا لوگوں کے ساتھ کوئی عقد کا معاملہ ہو، اس میں بیع تجارت وغیرہ بھی آ گئی، نکاح طلاق وہ بھی عقد ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ بھی آ گیا، تو نکاح تجارت وغیرہ یہ سب اس میں بعضوں نے شامل فرما لیے. چوتھی چیز ہے سزائیں، عقوبات، اور پانچویں چیز ہے آداب اور اخلاق. اب اس میں بہت سی، ظاہر ہے کہ یہ تو صرف عنوان ہے، اس کے ماتحت بہت سی چیزیں، میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ پانچ چیزوں میں سے ایک چیز سزائیں بھی ہیں. سزائیں جو ہیں اسلام میں وہ تین قسم کی ہیں، چونکہ آگے سزا کا ذکر آ رہا ہے اس لیے میں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ سزائیں اسلام میں تین قسم کی ہیں. ایک تو وہ سزائیں ہیں جن کو حد کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعیین فرما دی کہ اس چیز کی یہ سزا ہوگی، یہ کوڑے ہوں گے تو اتنے ہوں گے، یا جو بھی سزا ہوگی اس کی تحدید فرما دی، اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کم کرے، زیادتی کرے، معاف کرے، کچھ بھی نہیں. اس کو حد کہا جاتا ہے، مقرر کی ہوئی مقدار. دوسری چیز ہے قصاص، اور تیسری چیز ہے تعزیر. تین قسم کی سزائیں. جہاں تک حدود کا تعلق ہے، حدود میں سب سے زیادہ اہم ترین اور سخت ترین سزا جو ہے وہ حد زنا ہے. یہ حدود کیوں مقرر کی گئیں، سزائیں کیوں مقرر کی گئی ہیں؟ سزاؤں کا مقصد ظاہر ہے، ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سمجھ سکتے ہیں کہ سزاؤں کا مقصد حد کے معنی ہوتے ہیں رکاوٹ کے. حد کا، حدود جن کو کہا جاتا ہے، حد کے معنی ہی رکاوٹ کے آتے ہیں. تو یہ حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں اسی لیے کہ یہ انسان کے لیے اس گناہ سے رکنے کا ذریعہ بن جائیں، انسان کی عزت اور عفت کی حفاظت کے لیے زنا کی حد مقرر فرمائی، مال کی حفاظت کے لیے چوری کی حد مقرر فرمائی. یہ سزائیں ہیں. کیوں مقرر فرمائی ہیں؟ کہ اگر ان سزاؤں پر عمل نہیں کیا جائے گا، لوگ سمجھتے ہیں اسلام میں اتنی سخت سزائیں ہیں، اچھا کسی کو قتل کر دیا جائے، کسی کو یہ اس طرح کی سزا دی جائے، نہیں یہ تو انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ ہیومن رائٹس والے آگے بڑھ جاتے ہیں، اسلامی حقوق کے خلاف ہے. تو جن ملکوں میں اس پر عمل نہیں ہو رہا، جو کہ اکثر جگہیں ہیں جہاں اس پر عمل نہیں ہو رہا، تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں. اسلام چاہتا ہے کہ رکاوٹ آ جائے، ایسی سخت سزا ہو کہ پھر اور لوگ نہ کریں، ایک مرتبہ عبرت ہو گئی، اب آئندہ لوگ یہ حرکت نہ کریں. لیکن انسان کا مزاج، انسان کی خواہش، انسان کی طبیعت یہ کہتی ہے نہیں نہیں اتنی سخت سزائیں نہیں ہونی چاہیے. اور قرآن کہتا ہے دیکھو، ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین اللہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہیں رحم آ جائے اور معاف کر دو. نہیں نہیں اس لیے کہ ایک مرتبہ اگر سزا جاری ہو گئی تو رکاوٹ آ جائے گی، اب آئندہ کوئی یہ حرکت نہیں کرے گا، بہت شاذ و نادر کبھی کوئی اس طرح کر لے گا، اس لیے کہ سزا سخت ہے. اب اگر بڑے سے بڑے جرم میں بھی، کتنے لوگ ہیں بیچارے راستے میں پھر رہے ہوتے ہیں، جرم کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جیل میں جا کر آرام سے ذرا کھانا مل جائے گا چند دنوں کے لیے. یہاں تو بیچارے اس طرح کے لوگ ہیں، پولیس والے بھی کیا کرتے ہیں، یہاں سے گاڑی میں بٹھایا آگے جا کر اس کو اتار دیتے ہیں کہ اچھا اس کو کیا جیل میں لے جائیں گے، اس کے پاس کو تو رہنے کے لیے صرف جگہ جگہ چاہیے. جب سزا ہی نہیں ہے تو جرائم کو گویا روکنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. بہترین انتظام کر لیا، رہنے کا انتظام، کھانے کا انتظام ہو گیا، کوئی سزا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے مجرمین کو ایک موقع دیا ہے کہ نہیں اور جرم کر لو، اس لیے کہ تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہے. اور ظاہر ہے عام طور پر لوگوں میں یہ نفس و شیطان تو ہے ہی، اور انسان کی خواہشات وغیرہ جو ہیں تو برائیوں میں تو انسان مبتلا ہو ہی جاتا ہے. رکاوٹ کے لیے کوئی بڑی چیز ہونی چاہیے، اس لیے بہرحال یہ سزائیں ایک اہم چیز ہے. تو حد زنا ہے ایک، اسی طرح چوری کی حد، ہاتھ کاٹنا، کسی کی عزت پہ حملہ کیا جائے اور اس پر زنا کی تہمت لگائی جائے تو اس پر بھی حد قذف ہے، تہمت کی حد. اسی طرح شراب پینا، انسان کی عقل، اس نے کہ عقل کی اگر حفاظت نہیں کی تو سب کچھ کسی چیز کی، سب انسان کے ظاہر ہے کہ ہر چیز کی بنیاد تو ہے، یعنی انسان کے دماغ اگر صحیح سالم ہے، سوچ صحیح ہے تو ہی وہ صحیح فیصلے کر سکے گا، ورنہ نشے میں ہے تو ہر برائی میں مبتلا ہو جائے گا. الخمر جماع الاثم، شراب ہر گناہ کی گویا ایک جڑ اور بنیاد ہے. تو زنا کی حد، چوری کی حد، اسی طرح تہمت لگانے کی حد، حد قذف، اور اسی طرح شراب پینے کی حد، شرب خمر کی حد، اور اسی طرح یہ چار تو مشہور ہیں، اس کے علاوہ بعض اور بھی ہیں. ڈاکو وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی دین سے ارتداد اختیار کر لیں، یہ مسلمانوں کی سزاؤں کی ذکر تھی، یہ پانچ قسم کی سزائیں جن کو حدود کہا جاتا ہے. اور ایک اور ہے، جب کوئی شخص اسلام سے نکل کر کسی اور مذہب میں چلے جائے، اسلام سے منہ پھیر لے داخل ہونے کے بعد، تو اس کے لیے سزا ہے. بہرحال یہ پانچ چھ قسم کی سزائیں ہیں جن کو حد کہا جاتا ہے. مسلمانوں میں اگر مسلمانوں کے حد تک اگر رہیں تو، اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سی جگہوں پر بعض نے پڑھا ہوگا کہ پانچ قسم کی سزاؤں کو حدود کہا جاتا ہے، تو یہ پانچ یہی ہیں جو مسلمانوں میں ہیں. اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو وہ ایک الگ ہے، جس کو چھٹی قسم شمار کر سکتے ہیں. الزانیت و الزانی، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، یہاں ایک سوال یہ ہے کہ عام طور پر قرآن میں، اور مفسرین نے بھی اہتمام سے اس کو بیان فرمایا ہے، کہ عام طور پر قرآن میں مردوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے عورتیں ساتھ ساتھ شامل ہی ہو جاتی ہیں، یا ایہا الذین آمنو، ظاہر ہے یا ایہا الذین آمنو مردوں کو خطاب ہے، عورتیں ساتھ میں شامل ہیں. قرآن کا انداز ہی ایسا ہے کہ مردوں کو جب بیان کا تذکرہ ہوتا ہے تو عورتیں ضمناً آ ہی جاتی ہیں، جس طرح عورتوں کو مستور رکھا گیا ہے ان کے تذکرہ بھی مستور رکھا گیا ہے، لیکن کہیں کہیں اہمیت کی وجہ سے عورتوں کا بھی تذکرہ آ جاتا ہے. جیسے اقیم الصلاۃ آت الزکاۃ، جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اقیم مردوں کو کہا جا رہا ہے لیکن عورتیں بھی شامل ہیں، آت الزکاۃ مردوں کو کہا جا رہا ہے عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن ان بعض احکام کی اہمیت کی وجہ سے عورتوں کو خاص طور سے بیان کیا جاتا ہے. جیسے اقیمن الصلاۃ واتین الزکاۃ قرآن میں ایک جگہ آ گیا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ عام طور پر قرآن میں جہاں مردوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ضمناً عورتوں کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے، مستقلاً ان کو کوئی ان کا تذکرہ نہیں آتا عام طور پر، لیکن کہیں کہیں آ جاتا ہے. تو یہاں پر ایک تو سوال یہ تھا کہ الزانیت والزانی، مرد کے ساتھ عورت کا بھی تذکرہ مستقل کیوں فرمایا؟ اس مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں نہیں عورت چونکہ کمزور ذات ہے تو اس پر سزا نہیں ہونی چاہیے اس قسم کی، نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نہیں عورت پر بھی ہوگی، یہ حکم مرد کے لیے اس طرح ہے عورت کے لیے بھی ہے. لیکن پھر ایک اور سوال یہ ہے کہ عورت کو پہلے کیوں بیان کیا؟ ٹھیک ہے الزانی والزانیہ ہوتا، مرد کا تذکرہ ہونے کے بعد عورت کا تذکرہ، یہ قرآن کے انداز کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ پہلے مرد کا پھر عورت کا تذکرہ آتا ہے. ہاتھ کاٹنے کی جہاں سزا آئی ہے چوروں کے لیے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے ہاتھ کاٹ دو، تو وہاں مرد کا تذکرہ ہے عورت کا تذکرہ ہے، پہلے مرد پھر عورت. تو یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ نے عام طریقے کے سے ہٹ کر عورت کا بھی مستقلاً تذکرہ فرمایا، کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت قابل رحم ہے اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے. اسی طرح پھر تذکرہ جب فرمایا بھی تو پہلے فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ اگرچہ دونوں کے لیے یہ گناہ بڑا گناہ ہے لیکن عورت کے حق میں زیادہ برا ہے. دونوں کے حق میں گناہ کبیرہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں مرد کے حق میں ہلکا گناہ ہے، نہیں دونوں کے حق میں گناہ کبیرہ ہے، لیکن عورت کے حق میں اگر مقابلہ دیکھا جائے مرد اور عورت کا تو عورت کے حق میں یہ زیادہ برا ہے. اس لیے کہ عورت کے لیے اصل عورت میں اللہ تعالیٰ نے حیا اور عفت، مرد کے مقابلے میں حیا اور اپنے آپ کو نگویا مستور رہنے کا حکم اور زنا سے دوری کے اسباب اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھے ہیں. اس کی طرف سے اگر یہ چیز وجود میں آئے، اور ظاہر ہے کہ عام طور پر ہوتا یہی ہے، عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ ابتدا اسی طرف سے عورت کی طرف سے ہوتی ہے، جو حجاب کے احکام پر عمل نہیں کرتی، مزین کپڑے پہن کر باہر نکل جائیں، اس قسم کے جو اسباب وجود میں آتے ہیں وہ عورت کی طرف سے. اگر عورت کی طرف سے رکاوٹ آ گئی اور وہ اسباب میں رکاوٹ ڈال دے تو مرد آگے بڑھ ہی نہیں سکے گا. پہلے عورت کو بیان کیا الزانیت والزانی. جہاں تک چوری کا معاملہ ہے دونوں بڑے گناہ ہیں، مرد کے حق میں بھی چوری کرنا بڑا گناہ ہے، عورت کے حق میں بھی چوری کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن مرد کے لیے زیادہ برا ہے. اس لیے کہ مرد کے پاس کمانے کے اسباب موجود ہیں، مرد کے پاس مرد کو حجاب کے احکام نہیں دیے گئے کہ یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے، ہر جگہ جا سکتا ہے، ہر طرح کے کام جو جائز کام ہے وہ کر سکتا ہے، محنت اور مشقت کے کام کر سکتا ہے. عورت بیچاری کہاں کہاں جائے گی، کیا کرے گی، اس کے پاس اسباب پورے نہیں ہیں. تو گناہ تو دونوں کے حق میں گناہ ہے چوری کرنا، لیکن اگر تقابل دیکھیں تو مرد کے حق میں چوری کرنا زیادہ برا گناہ ہے بنسبت عورت کے. تو وہاں پر السارق والسارقہ فرمایا، اور یہاں پر زنا عورت کے حق میں زیادہ برا ہے، عورت کی طرف سے رکاوٹ آ جائے تو اسباب ہی رک جائیں اور مرد کی طرف سے یہ کبھی فعل وجود میں آ ہی نہ سکے، اس لیے پہلے عورت کو بیان کیا الزانیت والزانی. اب آگے الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. اور 100 کوڑے مئۃ جلدۃ، اب ظاہر ہے چونکہ حدود کا بیان ہے، اسلامی حکومتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں پر یہ احکام جاری ہوتے ہیں، لیکن بہرحال احکام ہمارے ذہنوں میں ہونے چاہیے کہ یہ شریعت کے احکام ہیں. 100 کوڑے جلد، یہ جلد چمڑے کا چونکہ بنایا جاتا تھا کوڑا، اور جب مارا بھی جاتا تھا تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا مارا جائے کہ کسی کو جب لگے تو اس کی کھال پہ تکلیف ہو، لیکن اندر تک ایسا نہ ہو کہ کھال بھی اتر جائے اور گوشت تک اور ہڈی تک چلا جائے۔ تو جلد کا لفظ خود بتا رہا ہے، جلدن، اور جلدن کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ تکلیف ہونا ضروری ہے، اگر تکلیف نہیں ہوئی تو وہ کوڑا مارنا مارنے کے حکم میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تکلیف صرف کھال کی حد تک ہونی چاہیے، بہت اندر تک گوشت وغیرہ میں زخم ہو جائے اس حد تک نہیں ہونی چاہیے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ۔ اور جب حد جاری کرنے کا وقت آئے تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں ان پر رحم آ جائے، ترس آ جائے اور تم ان کو چھوڑ دو۔ آگے پھر اس کی تاکید بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو اگر تمہارا ایمان اللہ پر آخرت کے دن پر ہے تو پھر کبھی ترس آ کر اور رحم کھا کر ان کو چھوڑ نہ دو، نہیں ہوگا ایمان تو چھوڑ دو گے۔ اور آگے فرمایا وَلَشَّدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ سزا عام ہونی چاہیے۔ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے گناہوں کو چھپاؤ، کسی کے عیب پر پردہ ڈال دو، کسی سے برائی ہو گئی تو اس کو دبا دو۔ بات صحیح ہے، قرآن میں احادیث میں جگہ جگہ اس کی تعلیم دی گئی۔ تو ابتداءً تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ چھپایا جائے اور دبا دیا جائے، معاملے کو اندر اندر ختم کر کے، گویا کہ مقصد تو یہ نہیں کہ روکنا ہے۔ تو اچھا کسی کے بارے میں پتہ چلا، اس کو سمجھا دیا، نصیحت کر لی، روکنے کی کوشش کر لی، لیکن جب قاضی تک معاملہ چلا گیا اور ثابت ہو گیا اور سزا کا حکم، جو قرآن اور شریعت کا حکم ہے کہ یہ سزا نافذ کرنی ہے، تو اب سزا جب ہو تو عام ہونی چاہیے، پھر اب چھپانا اب یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب چھپانا، سزا بھی بیچارے کو مل رہی ہے اور اب اس کو چھپایا بھی جائے گا تو لوگوں کو عبرت بھی حاصل نہیں ہوئی، مقصد تو تھا لوگوں کو روکنا، آئندہ اس کے اسباب دروازے بند کرنا۔ اگر سزا بھی ملی جو مقصد تھا وہ بھی حاصل نہیں ہوا، چھپ کر سزا دے دی، تو اس سے پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ پہلے تو ٹھیک ہے کسی کے بارے میں برائی نہ کرو، تجسس نہ کرو، جب قاضی کے سامنے ثابت ہو گیا، معاملہ واضح ہو گیا، تو اب سزا دینے میں پھر چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، عام مجمع میں ہونا چاہیے۔ یہاں پر بس ایک بات ذہن میں رہے، قرآن کریم کی تفسیر کے اعتبار سے، ایک علمی بات کے اعتبار سے، عملاً تو نہیں، کہ علمی اعتبار سے ایک تفسیر کو سمجھنے کے لیے، کہ ابتداءً قرآن کریم میں، چونکہ اسلام میں بھی بہت سی چیزوں کے احکام ایک ایک درجہ بتدریج آتے رہے، تو شروع شروع میں اسلام میں سزا زنا کی کوئی متعین سزا بیان نہیں کی گئی تھی۔ خود قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہی فرمایا تھا کہ دیکھو واللذان یأتیانها منکم فآذوهما، کسی مرد عورت سے کوئی برا کام اس قسم کا ہو جائے تو ان کو کوئی سزا دے دو۔ کیا سزا؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی رائے قائم کریں اور جو مناسب سمجھے وہ سزا دے دو۔ فآذوهما فإن تابا وأصلحا، توبہ کر لیں اور اپنی حالت درست کر لیں، فأعرضوا عنهما، پھر اس کو بھول جاؤ۔ لیکن قرآن نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ آئندہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کوئی حکم دے تب تک کے لیے تو یہ حکم ہے، اس کا مطلب ہے آئندہ کوئی حکم آنے والا ہے۔ اور یہ حکم اس کے بعد آیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ کوئی حکم دے گا، یہ وعدہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے، وہ اس آیت میں پورا کر دیا کہ کوڑے لگاؤ۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم نے تو یہی بتایا کہ الزانیۃ والزانی ان کی سزا ہے فجلیدو کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے لگانے ہیں، لیکن امت کا اس پر اجماع ہے، احادیث صحیحہ متواترہ، متواتر روایتیں، جو اصطلاح جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، کہ احادیث صحیحہ اور احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ حکم جو ہے ان لوگوں کے لیے ہیں جو غیر شادی شدہ ہوں، آسان لفظوں کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، غیر شادی شدہ، ورنہ جنہوں نے فقہ وغیرہ کی کتابیں پڑھی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اصل لفظ ہے محسن اور غیر محسن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ سزا ہے 100 کوڑے، اور اگر کوئی شادی شدہ ہو اور ان سے ایسی چیز وجود میں آ جائے تو ان کی سزا ہے رجم، قتل بھی نہیں، رجم، سخت ترین سزا۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ سب سے سخت ترین سزا جو اسلام میں مقرر کی گئی وہ زنا پر، یہ جرم ہی اتنا برا ہے، اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ان سے نسل مخلوط ہو جاتی ہے، یہ پتہ نہیں کہ کون کس کی اولاد سے ہے، نسل مخلوط ہوتے ہیں، اخلاقی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ایک عام ایسی وبا، ایسی بیماریاں، ایسی برائیاں، یعنی اخلاقی اور دنیاوی لحاظ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، یہ دینی لحاظ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بڑی عجیب عجیب سزائیں اس پر نازل ہوتی ہیں، وبائیں اور بیماریاں نازل ہوتی ہیں. بہرحال تو اس لیے یہ تو بالاجماع ثابت ہے اور احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل اور خلفائے راشدین کے عمل سے یہ بات ثابت ہے. کئی روایتوں میں اس کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی جو شادی شدہ مرد اور عورت اور ان سے اگر کبھی زنا کا صدور ہوا تو ان کو رجم کیا گیا ہے، ان کو پتھروں سے، رجم کے معنی پتھروں سے ان کو مار دینا، سنگسار کر دینا، پتھروں سے. یعنی عام تو ہوتا ہے کسی کو قتل کر دیا جائے تو ایک مرتبہ میں وہ ختم ہو گیا، لیکن یہ پتھروں سے اس کو مارنا ہے، بڑی سخت سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ سزا ثابت کیسے ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرد، ایک بالکل الگ واقعہ، ایک مرد کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اور ایک مرتبہ ایک عورت کے ساتھ واقعہ پیش آیا. ایک مرد تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ بری حرکت کر لی ہے، مجھ پر سزا جاری کر دیجیے. اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک عورت آئی، وہ ایک الگ واقعہ تھا، اس نے آ کر بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی، ایک صحابیہ کے ساتھ یہ بات پیش آ چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا تھا، رجم ہوا تھا ان پر. یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ صحابہ کے دور میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین مکمل ہونا ضروری تھا، تو اس زمانے میں جو جرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی گناہ ہو نہیں سکتا تھا، تو ایسی کوئی چیز جو خلاف اولا کی حد تک تھی یا جو ناجائز کی حدود میں نہیں آتی، اس طرح کی چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کر لیں. خود تعلیم فرمائی کہ بیٹھ کر پانی پیو، لیکن کھڑے ہو کر پانی پی لیا، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جائز ہے. اسی طرح تین تین مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا سنت ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی وضو کر کے دکھا دیا، پتہ چل جائے جائز ہے. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ لی تاکہ پتہ چل جائے، بھی جائز ہے. تو جو افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے گئے، لیکن جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھے وہ بعض صحابہ سے کروائے گئے. اور پھر ہم آگے اس کو مزید دیکھیں، ہم تاکہ ایسا نہ ہو کہ جنہوں نے پہلے یہ بات نہ سنی ہو تو ان کے ذہن میں کوئی برا خیال آ جائے صحابہ کے بارے میں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں، یہ غامدی یا عورت تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، عجیب واقعہ ان کا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ میں نے بدکاری کی ہے اور مجھے حمل ٹھہر گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹال دیا. تو جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹال رہے ہیں، وہ فرمانے لگیں، وہ کہنے لگیں، عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ، آپ اسی طرح مجھے بار بار ہٹانا چاہ رہے ہیں اور ٹالنا چاہ رہے ہیں جس طرح ماعز رضی اللہ عنہ، جن کو گزر سے پہلے سزا ملی تھی، آپ ان کی طرح مجھے بھی بار بار ٹالنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں واقعی میں نے یہ بدکاری کی ہے. جب چار مرتبہ اقرار کر لیا، بات ثابت ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو پیٹ میں بچہ ہے، اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ بچہ پہلے حمل پہلے پہلے بچہ جن لو، اس کے بعد پھر سزا جاری ہو سکتی ہے. بچہ پیدا ہو گیا، فوراً حاضر ہوئیں، انتظار میں تھیں کہ مجھ پر سزا جاری ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ، اب بچہ پیدا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کو تو دودھ کی ضرورت ہے، ماں کی ضرورت ہے، دودھ پلا لو، جب تک کھانے نہیں لگتا تب تک سزا جاری نہیں ہوگی، وہ انتظار میں ہے کہ اب کب سزا مجھ پر جاری ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرصے کے بعد حاضر ہوئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، کہنے لگی یا رسول اللہ، اب یہ کھانے کے قابل ہو گیا، دیکھیے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، حالانکہ ابھی تک دودھ پینے کی مدت باقی تھی، لیکن وہ ماں ہے، اس کا دل ہے کہ نہیں، میں اپنے گناہ سے، میرے گناہ کی وجہ سے مجھے جلدی سزا مل جائے، بچے کا تو اللہ تعالیٰ حافظ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. بہرحال پھر کسی انصاری صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، بچے کا میں خیال رکھ لیتا ہوں. سزا جاری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جنت میں پہنچ چکی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے اگر تمام لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب مدینہ والوں کی مغفرت ہو جائے، ایسی توبہ کی ہے اس نے. یہ ان صحابہ کا حال تھا کہ غلطی ہوتی تھی لیکن توبہ ایسی ایسی توبہ کہ اس کی وجہ سے، یعنی اگر اس طرح کی توبہ تمام لوگوں پر تقسیم کی جائے تو ایک نہیں کئی لوگوں کی بلکہ پورے شہر والوں کی مغفرت ہو جائے۔ بہرحال اس پر انشاءاللہ آگے اس آیت سے متعلق اور پھر آگے انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر بات کریں گے۔ یہ بس یہ ذہن میں رہے کہ یہ سزا جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے، شادی شدہ کے لیے جو سزا ہے وہ مختلف ہے، جو احادیث متواترہ میں بھی ثابت ہے اور امت کا اس پر ہمیشہ سے اجماع رہا ہے، اور اس پر مزید انشاءاللہ آئندہ ہفتے بات کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔